کی عطا سے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوام ذکر یعنی ہما وقت اپنی یاد میں رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا مسلمانوں سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوام ذکر کا اہتمام کرے. یعنی مسلمان کو ہر وقت خدا کو یاد رکھنا چاہیے. ایک ہے یاد کرنا, زبان پر الفاظ کا آنا, سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا, الحمدللہ آپ نے کہہ دیا, نماز میں آپ کھڑے ہو گئے, قرآن آپ پڑھنے بیٹھ گئے, یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کسی وقت ہوگا, لیکن یاد رکھنا یہ ہما وقت, یعنی خدا کبھی بھلا نہیں دینا چاہیے, ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. ایمان والو, اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی اصل میں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خدا ہر وقت یاد رکھا جائے, خدا ہر وقت یاد رہے. اس کی بہترین صورت نماز. یعنی اگر خدا کو یاد کرنا ہے یا خدا کو یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اچھی صورت ہے, جو بڑی جامع صورت ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. اس لیے کہ بندہ اس میں پورے وجود کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کرتا, بلکہ اس یاد کی عملی تصویر بن جاتا. یعنی جیسے ہی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ محض زبان نہیں جو ادا کر رہی ہوتی ہے, یعنی دل خدا کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے, اعضاء تمام کے تمام اور جوارے رکوع و سجود کر کے خدا کی بندگی اور عظمت کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری جانب زبان پر بھی وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ جو خدائی کی یاد سے جاری ہو سکتے ہیں. چنانچہ دن رات میں پانچ وقت یہ اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے لازم کی گئی. یعنی اس کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ خدا کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے. ہر وقت یاد رہنا چاہیے, لیکن چونکہ انسان زود فراموش واقع ہوا ہے تو وہ بھول جاتا ہے, تو پانچ وقت پھر اہتمام کے ساتھ ایک عبادت فرض کر دی گئی ہے تاکہ خدا کو یاد کرا دیا جائے. قرآن میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ پہلا الہام ہے جو سیدنا موسیٰ پر ہوا ہے, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا معاملہ کتنا قدیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ طہٰ میں ہے, یہ میں تمہارا پروردگار ہوں, سو جوتے اتار دو اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو, اور جان لو کہ میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے, لہذا جو کچھ وحی کیا جائے اس کو سنو. اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں, سو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. یعنی سب سے پہلے اپنی عبادت, اپنی الوہیت کا اقرار کرانے کے بعد جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. تو اس مقصد کو ذہن میں تازہ کر لیا. یعنی نماز اصل میں اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. ہم پانچ وقت دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں, اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. یہ رکوع و سجود اصل میں زبان حال سے بندگی کا اعتراف اور مالک کی عظمت کا اقرار ہے, اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح گویا پانچ وقت جو مراحل آتے ہیں دن کے, شام کے, صبح کے, ان میں خدا کو یاد کرا دیا جاتا ہے, اس کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ کے اب ہم قانون کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز کے شرائط. اس میں پہلے ہی یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ایک وہ شرائط ہیں کہ جو بالکل فطری طور پر ملحوظ ہونے چاہیے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی پلیدی لگی ہوئی ہے, کوئی گندگی لگی ہوئی ہے, تو اسے تو صاف ہونا ہی چاہیے. یعنی وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ فطرت کا تقاضا ہے, عام حالات میں بھی اسے صاف ہی ہونا چاہیے. لیکن وہ چیزیں جو بطور خاص اس عبادت کے لیے شرط کے طور پر لازم کی گئی ہیں, جن کا اہتمام ضروری ہے, وہ قرآن نے خود بیان کر دی. تو نماز کے لیے جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے وہ یہ ہے, نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو. یعنی ویسے ہی نشے میں نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, لیکن نماز کے موقع کے اوپر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کی کوئی اگر لت ہے بھی تو خدا کی بارگاہ میں آنے کی جسارت نہ کرو. وہ باوضو ہو اور حیض و نفاس یا جنابت کے بعد اس نے غسل کر لیا. یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے, اور اگر خواتین کو ایام کی صورت رہی ہے یا جنابت میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. سفر, مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں یہ دونوں مشکل ہو جائیں تو وہ تیمم کر لے. یعنی تیمم کی صورت میں ہوگا تین صورتوں میں. سفر میں ہیں آپ, سفر میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں پانی موجود تو ہوتا ہے لیکن کمیاب ہوتا ہے, وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. آدمی مریض ہے, اس کے لیے وضو کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے, تو یہ دوسری صورت ہوئی. پانی نہیں, تینوں صورتیں الگ الگ ہیں. تو ان تینوں صورتوں میں اگر کسی موقع کے اوپر وضو کرنا مشکل ہو گیا یا غسل کرنا مشکل ہو گیا، یعنی خواہ غسل لازم تھا خواہ وضو ہی صرف کرنا تھا، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے اور پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو. یعنی آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کر کے وضو آپ نے کر لیا ہے، تو پھر آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں گے، تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، تب نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. نماز کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ ضروری رہی. یعنی میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں، اس لیے زور دے رہا ہوں کہ تاکہ اس فتنے کا بالکل کلا کما ہو جائے جو نماز کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے، کیونکہ نماز گئی تو دین گیا، یہ بنیاد ہے پورے کے پورے دین کی. تو نماز کے لیے یہ چیزیں ہمیشہ ضروری رہی ہیں، یعنی یہ کوئی قرآن مجید نے ابتدا نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ معلوم ہوتا ہے تورات سے بھی انجیل سے بھی کہ یہ ضروری رہی ہے. تاہم عرب کے لوگ چونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے محرومی کے باعث اس طرح کے بعض معاملات میں متنبع نہیں رہے تھے، یعنی بعض چیزوں کے بارے میں جیسے ہمارے ہاں کچھ انحراف، کچھ سستی، کچھ تکاسل، کچھ عدم تنبع پیدا ہو جاتا ہے. جیسے حج میں آپ لوگ دیکھیں گے قرآن نے بتایا ہے کہ 10-12 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اسی طرح کی معاملات پیدا ہو چکے تھے. تو اس موضوع کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے کہ لوگ متنبع نہیں رہے، اس لیے قرآن نے ان کی تذکیر کے لیے یہ سب چیزیں پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دی. یہ جو چیزیں ہیں جتنی میں نے بیان کی، یہ خود قرآن نے بیان کر دی. بیان کرنے کی میں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ عربوں کے ہاں اس معاملے میں کچھ غلطی ہو رہی تھی اور بعض چیزوں کے بارے میں لوگ واضح نہیں تھے پوری طرح. پہلی تین چیزیں جو ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا نشے میں نہ ہو، باوضو ہو کر نماز پڑھے، حیض نفاس یا جنابت لاحق ہے تو غسل کر لے، اور اسی طرح پھر اگر سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی شکل ہے اور یہ دونوں مشکل ہیں تو تیمم کر لے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضیٰ او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ہم سعب وجوہ کم و عیدی کم ان اللہ کانا افو ان غفورا. ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی اللہ یہ کہ بس گزر جانا پیش نظر ہو. اس میں جو گزر جانا پیش نظر کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز کے قریب نہیں جانا بلکہ مسجد میں سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اور چونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی کے ساتھ لوگوں کے گھر تھے، ابھی بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی یہ وہ دروازے ہیں جن سے لوگ مجبور ہوتے تھے گزرنے کے لیے. تو فرمایا کہ اگر کسی کو محض گزر جانا ہے مسجد میں، وہ ویسے داخل نہیں ہو رہا تو اس کی اجازت ہے، اللہ یہ کہ بس گزر جانا پیش نظر ہو جب تک کہ نہا نہ لو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو یعنی تیمم کرو، اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر لو. تیمم کا طریقہ یہ بتایا کہ دو چیزیں اس میں ہوں گی، ایک چہرے کا مسا ہوگا، ایک ہاتھوں کا مسا ہوگا، بس انہی چیزوں کا نام تیمم ہے. بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. اب مائدہ میں کہا ہے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسا کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت ہو تو نہا لو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسا کر لو. اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. یہ تیمم، وضو اور اس طرح کے شرائط بیان کر دیے. اسی طرح قبلے کے بارے میں فرمایا ہے قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں، اے پیغمبر سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تمہیں پسند ہے، لہذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کرو. یہ حکم دیا گیا جس کے بعد قبلے کی پابندی بھی اور خاص طور پر بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی پابندی بھی لازم ہو گئی. نشے اور جنابت کو، یعنی اگر آپ ان آیات پر ایک نظر ڈالیں تو نشے اور جنابت کو ان آیات میں یکساں مفت نماز قرار دیا گیا ہے، ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے. نہ آپ نشے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نماز اور نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان دونوں حالتوں میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ مسجد میں آدمی جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں حالتیں نجاست کی ہیں، کیونکہ نماز میں آدمی کو پاکیزہ ہو کر خدا کے حضور میں جانا چاہیے، تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجاست کی حالتیں ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ نشہ عقل کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی وجہ سے شراب کو، جوئے کو رجس من عمل الشیطان کہا ہے، یہ گندے شیطانی کام ہے، یہ بھی ایک طرح کی غلاظت ہے جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، ایک عقل کو لاحق ہو جاتی ہے، دوسری جسم کو لاحق ہو جاتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ شراب جس طرح عقل کو معطل کر دیتی ہے، اسی طرح جنابت کا انقباض بھی اس انشراء اور حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے جو نماز کے لیے مطلوب ہے۔ یعنی اس میں بھی ایک ایسی کیفیت آدمی پر ہوتی ہے کہ جس میں جو شرح صدر ہونا چاہیے، جو انشرا ہونا چاہیے، جیسی حضوری ہونی چاہیے نماز کے لیے، اس کی طرف چونکہ آدمی کی اس طرح توجہ نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ نہانا ضروری ہے۔ اس میں اتنی رخصت البتہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اس حالت میں کوئی شخص اگر کسی ضرورت کے باعث مسجد کے اندر سے محض گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ فرمایا ہے کہ جنابت کی اس حالت کے بعد غسل ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس غسل کے لیے ان آیات میں تغتسلوا اور فتطہروا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ یہ دو ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ اسے پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ یہ عربی میں چونکہ مبالغے کے سیگے ہیں، تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جنابت کا غسل اگر آدمی نے کرنا ہو تو یہ پھر پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ پورا اہتمام کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اس کے متعلق روایتوں میں بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ قرآن نے تو ایک مطلق حکم دیا ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کریں، لہذا جس نے اہتمام کے ساتھ اپنے طریقے پر غسل کر لیا اور ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ آپ یہ غسل کیسے کرتے تھے، اس کی تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی، وہ تفصیل یہ ہے: پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے، پھر پورا وضو کیا جائے، سوائے اس کے کہ پاؤں